رحم الله وبرع الفارق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته المطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات الله محمد شب قدر ہے، یعنی شب قدر جو بیان کی گئی ہے اس کی پہلی شب، اور اسی کے ساتھ ساتھ شب ضربت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اور نزول قرآن کے طفیل میں ہمارے لیے ایک عظیم شب قرار پائے. پہلی مجلس میں جو ایک اشارہ کیا تھا، آج اس کو پھر مختصر طور پر ہی دہرانا چاہتا ہوں کہ نزول قرآن کی شب، اور نہیں معلوم کہ آج کی شب ہے کہ 21 کی شب ہے کہ 23 کی شب ہے، کہ ان تین کے لیے ہمارے پاس روایتیں زیادہ ہیں. البتہ 19 سے زیادہ 21 کی شب کے لیے روایتیں ہیں، اور 21 کی شب سے زیادہ 23 کی شب کے لیے روایتیں ہیں شب قدر کے لیے. البتہ بعض روایات، بعض احادیث میں بعض دیگر شبوں کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، جیسے 27 کی شب کے لیے، کہ جو اہل سنت کے نزدیک شب قدر وہی 27 کی شب ہے. ہمارے یہاں بھی بعض اس کے اشارے موجود ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں زیادہ روایتیں ہیں، ان کا زیادہ اعتبار کیا گیا ہے، علماء نے اعتبار کیا ہے، وہ 23 رمضان کی شب کا سب سے زیادہ ہے. لیکن 21 کے لیے بھی کافی روایتیں ہیں، اور 19 کے لیے. حتیٰ بعض اصحاب نے جا کر امام سے سوال بھی کیا کہ کیوں آپ معین نہیں کر دیتے کہ کون سی شب شب قدر ہے. آئمہ کے زمانے میں یہ سوال لوگوں کے ذہن میں تھا، جیسے کہ ممکن ہے کہ آج آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آخر یہ تین شبوں میں کیوں ہمیں درمیان میں رکھا گیا. ایک شب معین کی جا سکتی تھی، کیونکہ رسول اللہ کو تو معلوم ہے کہ کس شب میں قرآن نازل ہوا، رسول اللہ کے قلب پر قرآن نازل ہوا. پھر جو وارثان انبیاء ہیں، جو وارثان رسول اللہ ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کس شب میں نازل ہوا. تو کیوں رسول اللہ نے معین نہیں کر دیا ایک شب کو، یا کیوں آئمہ نے آ کر ایک شب کو معین نہیں کر دیا کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا؟ اس کا امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے معین کرنے سے منع کر دیا کہ ہاں نہیں، اسی طریقے سے بہتر ہے، ایک شب معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید اس کا راز یہ رہا ہو کہ ایک شب قدر آئے، پھر دوسری شب قدر آئے، پھر تیسری شب قدر آئے، تاکہ انسان بہتر طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا چلا جائے. جیسا کہ میں نے پہلے دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پہلی ہی رمضان کو اللہ شب قدر رکھ دیتا، رکھ سکتا تھا. پہلی رمضان شب قدر ہے، پہلی رمضان کو انسان کے سارے مقدرات حل ہو گئے، سارے مقدرات انسان کے طے ہو گئے، اور انسان جو ہے پاک و پاکیزہ ہو گیا، اعمال انجام دے پہلی شب قدر میں. لیکن کہا نہیں، پہلی شب کو شب قدر نہیں رکھا گیا، شاید اس لیے کہ ابھی پہلی شب میں انسان اتنا آمادہ نہیں ہو پایا ہے. ٹھیک ہے، ماہ رجب اس کے لیے رکھا گیا، ماہ شعبان اس کے لیے رکھا گیا، لیکن یہ دو مہینے بھی آمادگی کے لیے کافی نہیں تھے. لہذا پہلی شب کو شب قدر قرار نہیں دی گئی، پہلی شب رمضان کو قرآن نازل نہیں ہوا. پھر وہ بھی جا کر ایک شب قدر، دو شب قدر، تین شب قدریں لا کر رکھی گئیں. پھر آئمہ سے سوال بھی کیا گیا، پھر بھی آئمہ نے اسے معین نہیں کیا کہ شاید اگر انسان میں آمادگی نہ ہوئی ہو تو اور آمادہ ہوتا جائے، اور آمادہ ہوتا جائے. جد بعض شبوں کا معین نہ ہونا اور مزید آمادگی کے لیے تھا. اب یہ ہم نہیں معلوم کہ ہم اپنے آپ کو کس قدر آمادہ کر پاتے ہیں. یہ بات ہم نے پہلے دن عرض کی کہ ایسا نہ ہو کہ شب قدر آئے ہم خالی جو ہے کیا کرتے رہیں، قضاء عمری پڑھتے رہ جائیں. قضاء عمری اب تک جس کی جتنی تھی وہ پڑھ چکا ہے، ختم کر چکا ہو. قضاء عمری کو روک کر شب قدر کے لیے نہ رکھے. اور قضاء نماز کا حکم ہی یہی ہے کہ جیسے ہی نماز قضا ہوں، اگر خدا نخواستہ قضا ہو جا رہی ہوں، تو فوری حکم ہے کہ فوراً اس کی ادا کی جائے. بعض چیزوں کا حکم ایک فوراً انجام دینا ہے، تاخیر نہیں کرنی. مثلا اگر انسان مستطیع ہو گیا تو کہا ٹھیک ہے، ابھی ہم مستطیع ہو گئے ہیں، پیسہ ہو گیا، دس سال بعد حج کر لیں گے. حج واجب ہو گیا لیکن دس سال بعد کریں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں، مستطیع ہونے کے بعد فوراً انسان کے اوپر اسی سال حج واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے احکام اور بھی انسان کے لیے ہیں، انہی میں قضا نمازیں بھی ہیں. قضا نمازوں کا مسئلہ ہے، اگر خدا نخواستہ اگر کسی کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہے کہ آج ہم صبح میں سو گئے ہیں، اب دیر ہو گئی ہے اور نہیں اٹھ پائے، تو اب جب زوال ہوگا اور زہر کی نماز پڑھیں گے تو زہر کے وقت نماز صبح بھی پڑھ لیں گے نا. یہ درست نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کبھی نماز صبح قضا ہو بھی گئی تو فوری طور پر انسان کو اسے ادا کرنا ہے. زوال کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے کہ اب کیا الگ سے وضو کرنے جائیں اور لوگ دیکھیں گے اور نہیں معلوم گھر والے دیکھیں گے یہ کون سا ٹائم نماز پڑھنے کا ہے، تو چلو اب زوال کے وقت جو ہے پڑھ لیں گے، لوگ سمجھیں گے شاید نافل ہے، زور پڑھ رہے تھے. ہاں ایسا نہیں ہے، قضا جو ہے فوراً ادا کرنی، حتیٰ زوال تک بھی انتظار نہیں کرنا ہے. پھر ہم کون لوگ ہیں کہ جو انتظار کرنے کا شب قدر تک کا انتظار کرتے ہیں کہ نمازیں قضا کرتے جاؤ، قضا کرتے جاؤ، کب پڑھیں گے؟ شب قدر میں جا کے. ہاں 100 رکعت نمازیں ہیں شب قدر میں، لیکن 100 رکعت مستحب نمازیں، 100 رکعت مستحب نمازیں ہیں. 2-2 رکعت پڑھ کر 100 رکعت نماز پڑھنا، اور حتیٰ یہ بھی ہے کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر پڑھ سکے انسان کہ ہر رکعت میں 10-10 مرتبہ قل ہو اللہ سورہ توحید پڑھ جائے. سورہ توحید بہت ہی اہم سورہ ہے، اس لیے نہیں صرف پڑھنے کے لیے، یعنی انسان کو ایک توحیدی انسان بنانے کے لیے. جو شب قدر کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اگر انسان موحد بن جائے، اگر انسان توحید اس کو معلوم ہو جائے، اگر اس کو اللہ کے نام پر لذت محسوس ہونے لگے. ایسا انسان نہ ہو کہ اذا ذکر اللہ، کچھ لوگوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، جب تنہا اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اشمعذت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، دل میں کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے. اشماز مشمئز ہونا یعنی کیا؟ یعنی دل میں تنگی کے احساس ہو، اچھا نہیں لگتا، بھلا نہیں لگتا، گھٹن ہونے لگتی. اللہ کے نام پر وہ لوگ کے جو مومن نہیں ہیں، سورہ زمر کی غالباً یہ آیہ کریمہ ہے اگر میرے ذہن میں صحیح طریقے سے محفوظ ہو، شروع ہی میں ہے، ابتدائی آیتوں. اگر آپ کے سامنے کسی کو قرآن ہو تو دیکھ کے کنفرم کر لیں. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، تنہا اللہ کا، وحدانیت کے ساتھ اللہ کا، جب توحید کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ لوگ جن کے ایمان نہیں ہے، جن کے پاس ان کا دل مشمئز ہونے لگتا ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے، تنگی کے احساس ہونے لگتا ہے، ناگوار گزرنے لگتا ہے اللہ کا ذکر. اور وہ لوگ جو مومن ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبهم، یہ قرآن میں دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، وہ اللہ کی عظمت کے سامنے ان کے دل میں خشیت، خوف، عظمت کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی دونوں مطلب قرآن نے بیان کیا ایک ساتھ. شب قدر یہاں جہاں پر سب سے زیادہ جو انسان کو جس کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں جو رابطہ ٹوٹا ہوا ہے اس رابطے کو جوڑ لے. سب کچھ کر لے انسان، لیکن اگر یہ کام نہ کر سکے رابطہ جوڑنے والا، تو شب قدر کا درک ہونا مشکل ہے. درک ہو پائی کہ نہیں ہو پائی، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. یعنی ٹوٹے ہوئے رابطے کو جوڑ لینا، پروردگار کی بارگاہ میں جس طریقے سے، نمازوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، طولانی سجدوں کے ذریعے سے، اس کے پہلے عرض کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ بھول گئے ہوں تو آج شب قدر میں اس سے استفادہ کریں، کہ یہ پیٹھ انسان کی اوزار اور گناہوں سے، اوزار یعنی وزر، وزر یعنی بوجھ، بوجھ سے انسان کی پیٹھ ثقیل ہو گئی ہے، بھاری ہو گئی ہے، وزنی ہو گئی ہے. اس پیٹھ کے گناہوں کے بوجھ کے اتارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ طولانی سجدے کیے جائیں، لمبے سجدے، مختصر سجدے نہیں، لمبے سجدے. لمبے سجدوں میں پروردگار سے انسان جا کر گفتگو کرے، جا کر کلام کرے، جا کر باتیں کرے، جا کر گفتگو کا احساس کرے، لمس کرے کہ انسان اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. یہ اصل راز ہے شب قدر کا، اصلی راز یہ ہے. باقی ساری چیزیں، مانگنا، مقدرات طے کرنا، وہ ساری چیزیں کہ البتہ اسی کے ذیل میں یہ ساری چیزیں طے بھی ہوتی ہیں. جس انسان نے اللہ سے رابطہ ہی برقرار نہیں کر سکا، جو انسان، وہ کون سے اپنے مقدرات طے کرانا چاہتا ہے؟ وہ کیا طے کرائے گا اپنے بارے میں؟ جو ساری چیزیں طے کرنا ہے اللہ کو، مقدرات اللہ کے ہاتھ میں ہے، طے کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. وہ جس نے اللہ سے اپنا رابطہ ہی برقرار نہیں کیا، دعائیں پڑھتا رہا لیکن رابطہ نہیں ہوا، نمازیں پڑھتا رہا لیکن رابطہ، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر نماز رابطہ پیدا کرا دے، ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا انسان کا اللہ سے رابطہ پیدا کرا دے. وہ انسان خود ہی محسوس کر لیتا ہے کہ کس لمحے اس کا اور اس کے پروردگار کے درمیان میں رابطہ ہو گیا، جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ضروری بھی اس کے لیے نہیں حتماً عربی کی دعائیں ہی پڑھی جائے، کہ بہترین دعائیں وہی ہیں جو آئمہ نے ہمیں بتائی ہیں، جو معصومین نے بتائی ہیں. در حقیقت یہ دعائیں اس لیے اتنی زیادہ اہم ہیں کہ ان دعاؤں سے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ مل جاتا ہے. یہ کیسے دعا کریں؟ کبھی صرف دعاؤں کا ترجمہ اس نیت سے پڑھیں کہ دیکھیں اگر ہم کو تنہا دعا کرنی ہوتی تو ہم کیا دعا کرتے، لیکن آئمہ جو دعا کر رہے ہیں تو آئمہ کیا دعا کر رہے ہیں. جب یہ فرق کر کے پڑھیں گے، اس کمپیئر کر کے پڑھیں گے، تو اس وقت انسان کو یہ محسوس ہوگا، یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے. سر آئمہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک انسان کو، ایک بندے کو پروردگار سے کس طرح گفتگو کرنی، گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے، کس چیز کو طلب کرنا ہے. مثلا ہم ماہ رمضان میں روزانہ زبان سے یہ پڑھیں، اللہم اغنِ کل فقیر، اللہم اکسِ کل عریان، پڑھتے ہیں نا یہ دعا، اللہم اشبِ کل جائے، اے میرے اللہ ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، ہر فقیر کو بے نیاز کر دے، ہر عریان کو لباس دے دے، ہر محتاج کی مشکل پوری کر دے، ہر مسلمان کی مشکل، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کے درمیان میں جو بھی مشکلات ہیں اور جو بھی خرابیاں ہیں ان سب کی اصلاح کر دے. ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہوں لیکن جب اللہ سے مانگنے کے لیے فقط اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، یعنی کیا، یعنی آئمہ سے دعا کرنے کا ادب نہیں سیکھ پائے. مہینے بھر یہ دعا پڑھی لیکن صرف پڑھ رہے تھے، صرف زبان سے کلمات ادا کر رہے تھے، ادب نہیں سیکھ پائے. کیونکہ اگر ادب سیکھ رہے ہوتے اور جب اللہ کی بارگاہ میں آتے تو جس طریقے سے روزانہ یہ پڑھ رہے ہیں دعا کی شکل میں، اسی طریقے سے دعا ہم کر بھی رہے ہوتے. دعا پڑھنا اور دعا کرنا یہ الگ الگ ہے. ممکن انسان ساری رات دعا پڑھتا رہے لیکن ایک بھی دعا کر نہ سکے، کیونکہ دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پروردگار کو سامنے دیکھ رہا ہو کہ پروردگار میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ ایسے ہی اپنے گھر میں بیٹھ کے اور کسی مثلا کس سے انسان مانگ، مثلا اپنے باپ سے مانگنا ہو کسی کو، باپ سے مانگنے کا حق انسان کو دیا گیا ہے، گھر میں سامنے باپ موجود نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اور کہہ رہا کہ اے میرے بابا مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے دے دو. ہوا ایسا بچے لوگوں نے کبھی ایسا کیا ہے؟ مثلا پیسے کی ضرورت ہے، جیب خالی ہو گئی ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر، باپ موجود بھی نہیں ہے، ماں بھی موجود نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میری ماں مجھے یہ چاہیے، میرے باپ مجھے یہ چاہیے. کبھی کیا ہے کسی نے؟ نہیں کیا ہے نا، کبھی یہ نہیں کرتا کوئی. جب بھی مانگنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، پہلے باپ کے سامنے جاتا ہے، اچھی مسکین سی صورت بناتا ہے کہ میرا جیب خالی ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا. دیکھی کہ باپ کو رحم آ جائے گی، بیچارہ دیکھو ابھی اس کے چہرے کی حالت کتنی ہے، مانگنے سے پہلے اسے دے دیں، ماں اس کی صورت کو دیکھ کے اسے دے دے، اس کے سامنے جائے، اس کو دیکھ کر محسوس ہو کہ یہ مسکین ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ مستر ہے، یہ مجبور ہے. ہم روزانہ ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اما یجیب المستر اذا دعاہ، کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. مستر کب ہے؟ اگر انسان مضطر ہو کر ایک دعا مانگے اس کی دعا قبول ہے، لیکن پہلے مضطر ہونے کا احساس تو کرے انسان. مضطر یعنی کیا؟ واقعی سارے راستے بند ہو گئے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہمیں جانا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. اے میرے پروردگار میں مضطر ہوں، تو قادر ہے، میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا. تو کبھی حتیٰ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہ نہیں کرتا کہ تنہائی میں جا کر اپنے باپ سامنے موجود نہ ہو، ماں سامنے موجود نہ ہو اور مانگ رہا ہو، اکیلے میں مانگ رہا ہو. نہ، مانگنے کے لیے ماں کے سامنے جاتا ہے، باپ کے سامنے جاتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنی شکل کو بدلتا ہے، اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے. ہم اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ ہم آ کے ساری رات اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ کو سامنے نہیں رکھتے، بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے مانگ رہے ہیں. باپ کو دیکھے بغیر بیٹا نہیں مانگتا، ماں کو سامنے دیکھے بغیر بیٹا نہیں مانگتا. چھوٹا سا بچہ بھی اتنا شعور رکھتا ہے کہ سامنے باپ ہو تب مانگیں اس سے، لیکن ہم 40 سال کے ہو گئے لیکن ہم بھی اتنا نہیں سمجھ پائے کہ پہلے اللہ کو سامنے دیکھیں پھر مانگیں. دیکھیں تو اللہ کو، البتہ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے پروردگار کو دیکھا؟ کہ واہ ہو تجھ پر، کیا ایسے خدا کی میں عبادت کروں گی جس کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ یہ امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے پوری زندگی ایسے خدا کی عبادت کی ہے جس کو ابھی تک نہیں دیکھا، دیکھنا سیکھا ہی نہیں. یہ بات ہم بار بار عرض کرتے ہیں، حتیٰ جب نیت کر رہے ہوتے تب بھی خدا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، کہتے ہیں قربت اللہ، اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، دیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے قریب ہونے ہم جا رہے ہیں، اللہ سے نزدیک ہونے جا رہے ہیں. تو امیر المومنین نے فرمانے کی واہ ہو تجھ پر، کیا ایسے خدا کی میں عبادت کر سکتا ہوں جس کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ بغیر دیکھے بھلا خدا کی کیسے عبادت ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے، امیر المومنین کے لیے ممکن نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کو دیکھے بغیر اس کی عبادت کرے. ہم شب قدر بھی آگے چلی جاتی ہے لیکن اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، سب کچھ دیکھتے ہیں، تبرک دیکھتے ہیں، نظر دیکھتے ہیں، افطاری دیکھتے ہیں، سحری دیکھتے ہیں، رزق دیکھتے ہیں، اور کیا کیا دیکھتے ہیں، سب اپنا حال اپنی حالت سب جانتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں، سب کچھ ہم آ کر شب قدر میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جس سے یہ سب کچھ چاہیے ہے اسی کو نہیں دیکھ پاتے، پروردگار کو نہیں دیکھ. کہ شب قدر میں آنسو آئے، گریا آئے، اب ہمارے آنسو نہیں آتے تو مجبور ہوتے ہیں بیچارے ہم لوگ، مولوی لوگ، ذاکی لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ آ کر تھوڑا سا مسائل پڑے تاکہ روئے، تو یہ کچھ گریا کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں مسائب پڑھنے کے لیے. البتہ خوب آج کی شب بھی مسائب کی شب ہے، واقعا مسائب کی شب ہے، ساری رات جو ہے گریے کی شب ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے انسان جیسے ہی ایسے عظیم پروردگار کی بارگاہ میں اتنی خطاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بے اختیار خود بخود اس کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بے اختیار خود بخود کو رونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اتنا کریم مولا، ہم اتنے خطاوار بندے ہیں، یہ دیکھے انسان اور ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو، اللہ کے کرم کو دیکھے اور اپنی خطاؤں کو دیکھے اور اس کو شرمندگی بھی نہ ہو، آنسو بھی نہ آئے، کچھ بھی نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی کہ دیکھ نہیں پا رہا ہے در حقیقت، نہ اس کے کرم کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کی رحمت کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کے فضل کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کی ستاریت کو دیکھ رہا ہے. اتنی ساری صفات ہم پڑھیں گے آج جوشن کبیر میں انشاءاللہ، اللہ نے اگر توفیق دی دعائے جوشن کبیر میں، اللہ کی اتنی ساری صفات کو آج ہم پڑھیں گے. چونکہ جوشن کبیر کے پڑھنے کا ایک موقع، پڑھ سکتے ہیں ہمیشہ، کبھی بھی پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن ایک اچھا موقع خود شب قدر دعائے جوشن کبیر، جہاں پہ اللہ کو 1000 نام اور 1000 صفتوں سے پکارا جا رہا ہے. وہ کس لیے پکارا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے پکارے تاکہ ان صفات کو دیکھے انسان پروردگار، اور جب ان صفات کو دیکھتا ہے انسان تو وہ صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں انسان میں، دیکھتا نہیں تو آتی بھی نہیں ہے. یہیں سے خود سازی کا عمل شروع ہے. خود سازی کیسے ہوتی ہے؟ خود سازی جو ہمارا موضوع ہے نا، خود سازی یعنی کیا؟ میں نے عرض کیا کہ انسان کی جتنی بھی خود سازی ہے، جتنی بھی فضیلتیں ہیں خود سازی، یہ تو نہیں کہ باڈی بلڈر بن گیا انسان خود ساز. ایک باڈی بلڈر کی نگاہ میں جا کے پوچھے کہ خود سازی یعنی کیا، وہ کہے کہ ہاں جتنا زیادہ مسل جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مضبوط ہوتے چلے جائیں اتنی زیادہ انسان اس نے خود سازی کر لی. یہ جسمانی خود سازی ہے. لیکن وہ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، جس کے لیے ماہ رمضان آ کے رکھا گیا، جس کے لیے ماہ رمضان میں اللہ نے کہا ہم تمہارے میزبان ہیں، ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ میزبان بن کے کیا دینا چاہتا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں 19 دن سے مہمان بنے ہوئے ہیں، کیا لیا؟ افطار لے لیا. یہ اگر تم نے لے لیا تو کیا، یہ تو اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، سب کو دے رکھا ہے. کون سی کھانے کی چیزیں جو اللہ نے کہا مومنوں کے لیے ہے لیکن کافروں کے لیے نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز اللہ نے کوئی خاص حکم ایسا بھیجا ہے کہ یہ ہم فلاں رزق بھیج رہے ہیں، یہ رزق فقط ہمارے مومنوں کے لیے ہے ماہ رمضان کے لیے، یہ کافروں کو نہیں ملے گا، یہ مشرکوں کو نہیں ملے گا، یہ منافقوں کو نہیں ملے گا؟ ہے کوئی ایسا رزق کسی کی نگاہ میں؟ نہیں ہے نا. نہیں، ایک دسترخوان اللہ نے بچھایا ہے جس پہ سب آ کر بیٹھ سکتے ہیں، کافر بھی آ جائے، منافق بھی آ جائے، مشرک بھی آ جائے، فرعون بھی آ کر بیٹھ جائے تو اللہ نہیں اٹھاتا، نہیں اٹھاتا. اس دسترخوان پہ ابو جہل بھی آ کر بیٹھ جائے تو اللہ کہتا ہے بیٹھو کھاؤ، جتنا کھانا اتنا کھاؤ، اللہ نہیں اٹھاتا. اٹھایا اللہ نے کسی کو ابھی تک؟ ایک دسترخوان کہ جو ہم آ کر ماہ رمضان میں اسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ تو وہی دسترخوان ہے جس پر سے اللہ ابو جہل کو بھی نہیں اٹھاتا، فرعون کو بھی اللہ نے اس دسترخوان سے نہیں اٹھایا، نمرود کو نہیں اٹھایا، وہ جو انبیاء کا قتل کرتے رہے ان کو بھی اللہ نے اس دسترخوان سے نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا رحمت کا دسترخوان بچھا ہوا تم سب کا، یہ دسترخوان ہم نے بچھایا ہے کس کے ذریعے سے؟ سمندر کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے، بادلوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے، اتنا بڑا دسترخوان تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہم نے بچھا رکھا ہے، اور اس دسترخوان سے میں کسی کو بھی نہیں اٹھاتا، جو بھی آئے آ کر رہ جائے، شرط فقط ایک ہے کہ کون سے کتنی محنت کرنے والا ہے، جو جتنی محنت کر لے اتنا زیادہ لے کے جائے، میں کوئی منع کرنے والا نہیں، بلکہ اگر کافر ہے تو میں اس کو اور زیادہ دے دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اگر وہ جو اللہ نے یاد دلایا اگر وہ اس کو بھول گئے تو اللہ کہتا ہے لو اور لے لو، لیکن افاخذناہم بغتتن، لیکن ایک مرتبہ آ کر پھر پکڑتے ہیں، اللہ کی پکڑ بہت ہی مضبوط، اللہ کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے، کافروں کے لیے اور انکار کرنے والوں کے لیے اور بھول جانے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہم اور دیتے ہیں، اور دیتے ہیں، اور نعمتیں دیتے ہیں، کوئی ہمیں مشکل نہیں، یہ دسترخوان بچھا لے جاؤ جتنا لے جاؤ۔ اب وہی دسترخوان جو اللہ نے فرعون و نمرود و ابو جہل و ابو لہب سب کے لیے بچھا رکھا ہے، اگر ماہ رمضان میں بھی آ کر ہم اسی دسترخوان کی نعمتیں ڈھونڈتے رہے تو کون سا بڑا ہنر کیا، ہنر ہے یہ؟ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ہنر ہے۔ پھر اللہ کے دسترخوان کیا ہے؟ دسترخوان تو ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شہر فیہ دعیت، شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا جاتا ہے، مہمانی میں دسترخوان بھی بچھتا ہے، کون سا دسترخوان بچھتا ہے؟ یہ طے ہے کہ ماہ رمضان میں یہ دسترخوان اللہ ہمیں نہیں دینا چاہ رہا جو کافر و مومن و مشرک سب کو دے رکھا ہے اسے، پھر کون سا دسترخوان اللہ نے دیا؟ اگر یہ قرآن کی آیت جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اگر ہم اس کی اچھی طریقے سمجھے ہو تو خود بخود ہمارے لیے حل تھا، لیکن روایت نے بھی آ کے سہارا دیا، القرآن مادبۃ الرحمن، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، شب قدر ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن اصل میں اللہ کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر سے لینا کیا ہے انسان کو؟ یہ بھی سوال ہے نا کہ قرآن کے دسترخوان میں سے ہمیں اٹھانا کیا، کیا جا کے لے کے آنا ہے ہمیں، سب سے پہلے کیا نظر آئے گا کہ قرآن کے دسترخوان میں چلو شفا مانگ لیتے ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، زیادہ بعض جگہوں میں دیکھا ہے وہ دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، پانی پھونک رہے ہوتے ہیں، گٹھیاں باندھ رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم، پھر بعض جگہوں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ گھٹنوں کی دعا ہے اور یہ آنکھ کی دعا ہے اور یہ کان کی دعا ہے اور یہ اس کی دعا ہے، اس کی دعا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دے بھی دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نہیں دیتا، لیکن یہ قرآن کے دسترخوان کی اصلی نعمت نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا کیا؟ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومن کے لیے، لیکن شفا کون سی شفا؟ اس دسترخوان سے کون سی شفا لینی ہے؟ یہ قرآن نے خود ہی آ کر سہارا دیا، دوسری آیت میں فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے گھٹنے کے علاج کے لیے نہیں قرآن آیا ہے، گھٹنے کے علاج کے لیے ڈاکٹر موجود ہے، دوائیں موجود ہیں، جڑو بہت ساری دوائیں ہم نے خود ہی اللہ ہی نے پیدا کی ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کی، آنکھ کے علاج کے لیے اللہ نے اور بہت ساری دوائیں پیدا کی، قرآن نے کیا کہ شفاء لما فی الصدور، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ دل کے مرض کے علاج کے لیے ہے، جو انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے، اگر دل توحید سے خالی ہو گیا تو اسے علاج کی ضرورت، یہ سب سے بڑا مرض ہے، یعنی اللہ کا نام لیا جائے اشبع ذات قلوب الذین لائم، اس قلوب الذین لائم، یعنی اگر انسان کے دل میں تنگی محسوس ہونے لگے، انسان کے دل میں گھٹن کا احساس ہونے لگے، اللہ کا نام لے لیں گے، یعنی مریض ہے دل، یعنی چھوٹا سا بھی مریض نہیں ہے، بہت زیادہ مریض ہو گیا یہ دل، اس مریض دل کی شفا کہاں سے لے جائے؟ آخر قرآن سے توحید لے جائے، قرآن کے دسترخوان سے کیا اٹھانا ہے؟ قرآن کے دسترخوان سے توحید، قرآن کے دسترخوان سے ایمان، قرآن کے دسترخوان سے تقویٰ، قرآن کے دسترخوان سے صبر، قرآن کے دسترخوان سے حلم، قرآن کے دسترخوان سے تمام عیوب کے لوگوں کو چھپانا، وہ ساری فضیلتیں قرآن کے دسترخوان سے اٹھانی ہیں جو آج آپ دعائے جوشنِ کبیر میں پڑھیں گے اللہ کے لیے۔ کتنی ہیں فضیلتیں؟ 1000 ناموں سے اللہ کو یاد کر۔ وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب فضیلتیں ہیں، کیونکہ ہر فضیلت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ کائنات میں جہاں بھی فضیلتیں نظر آ رہی ہیں اور جس فضیلت کو دیکھ کر، جو کہ فضیلت ہی ایسی چیز ہے اور فضائل ہی ایسے ہیں جس سے انسان جذب ہو جاتا ہے، کشش ہے فضائل میں، فضائل سے بڑھ کر کسی چیز میں کشش ہے ہی نہیں، یہ یقینی ہے۔ فضائل سے بڑھ کر کسی چیز میں، بہت ساری چیزوں میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں کشش ہے، کھانے میں، پینے میں، اس میں، اس میں، بہت ساری چیزوں میں، لیکن فضائل سے بڑھ کر کسی میں کشش نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جیسے ہم کھینچ کے چلا جاتا ہے، اچھے کھانے کی طرف کھینچ کے جاتا ہے، لیکن جب کھانا کھاتا ہے ساری کشش ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک بھوکا ہے تب تک کشش باقی ہے، لیکن بھوک ختم ہوئی، اب وہ جنت کا بھی کھانا لا کے کھلاؤ، لو بھائی تھوڑا کھا لو، کہ نہیں اب مجھے نہیں کھاؤں گا، سارا اٹریکشن جو ہے کشش اس کی ختم ہو گئی۔ بہت بڑی گھر کا، بہت مکان کی آرزو تھی، جو اس مکان میں لا کر رکھ دیا کہ وہ بھی سب ختم ہو گئی کشش، ٹھیک ہے مل گیا، اچھا ہے۔ اچھی گاڑی ہے کہ جوان دیکھتا ہے بہت اچھی سی گاڑی، شوق پیدا ہوتا ہے، ایک بہت اچھے نئے ماڈل کا موبائل دیکھتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، اللہ کے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، 4 دن بعد ساری کشش ختم ہو گئی۔ ان چیزوں میں کشش ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کی کشش بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن صرف ایک کشش ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ فضائل کی کشش ہے، وہ فضیلتوں کی لذت ہے۔ ہر لذت ختم ہو جانے والی ہے، جو جہاں کشش ہوتی ہے وہاں پہ کوئی لذت ہوتی ہے، ہر لذت ٹیمپریری ہے، ہر لذت ختم ہو جانے والی ہے، ہر لذت کا وقت معین ہے، کوئی 2 منٹ کے لیے ہوتی ہے، کوئی 2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، کوئی 2-4 سال کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی 10-20 سال کے لیے لذت ہو سکتی ہے، جیسا انسان جیسی لذتیں، لیکن کوئی بھی لذت ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جوانی، بڑی جوانی میں لذت ہے، لیکن یہ جوانی کی لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ شادی، شادی میں بڑی لذت ہے، لیکن یہ شادی کی لذت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ کسی چیز کی لذت باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن فضیلتوں کی لذت بڑھتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان کی فضیلتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی زیادہ فضائل کی لذت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کیا جانے کہ امیر المومنین کی فضائل کی لذت کیا ہے؟ جا کے مالک اشتر کے دل سے پوچھیں کہ فضائل علی بن ابی طالب کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈر کیا ہے کہ فضائل کیا ہوتے ہیں، فضائل کیا ہوتے ہیں، جتنا فضائل بڑھتے جاتے ہیں اتنی لذت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو شب قدر کیا ہے؟ قرآن کے دسترخوان سے لینا کیا ہے؟ قرآن کے دسترخوان سے فضائل لینے، اسی سے فضیلتیں، یہی ساری فضیلتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ آپ جب کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو کیا پیش کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں اپنی بہتر سے بہتر جو ہمارے گھر میں موجود ہے وہ دیں۔ وہ اللہ مہمان بلا کے کیا دے گا؟ اب اگر ہم جیسے کوئی بخیل انسان ہو تو کہتا اچھی چیزیں بچا کے رکھو، معمولی چیزیں کھلا کے مہمان کو بھیج دو۔ ہوتے ایسے بخیل بھی، خدا نہ کرے گی ہم میں کوئی ہو، لیکن مہمان کے روایت میں ہے۔ ضروری نہیں کہ مہمان کے انسان مشکل میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے، جا کے کچھ بیچ کے آئے، نہیں، گھر میں جو کچھ ہے اس کو سلیقے سے، اچھے طریقے سے، جو بہتر طریقے سے، جو بہتر ہے وہ دے۔ اب اس میں سے بچا کے نہیں رکھے گا، نہیں، یہ خود بچا کے رکھو، باقی جو مہمان کے جو نہیں۔ جس کے اندر جود، 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 جود ایک فضیلت ہے، سخاوت ایک فضیلت ہے۔ اگر سخاوت کی فضیلت کسی انسان میں پائی جاتی ہے تو سخاوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بہتر چیزوں کو لوگوں کی خدمت میں پیش کرے، معمولی چیزوں کو پیش نہ کرے۔ شادی کی شب ہے، جناب زہرا پرانا لباس دینے جا رہی تھی، رک گئی، کہا نہیں جبکہ ایک لڑکی ایک خاتون کے لیے شادی کی پہلی شب میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ لباس ہے، ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، سب سے زیادہ اہم چیز ایک خاتون کے لیے شادی کے شب میں کیا ہو سکتی ہے، وہ ہے لباس۔ جناب زہرہ نے اپنا پرانا لباس دیتے دیتے رک گئی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی دسترخوان پر سے ایک آیت سمجھ میں یاد آ گئی، قرآن کا دسترخوان، اس دسترخوان میں بیوی نے ایک چیز اٹھا لی، کیا اٹھایا؟ قرآن کی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت ہوتی ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ دسترخوان ہے، یہ دسترخوان الہی دسترخوان کا ہدیہ ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فوراً الہی دسترخوان سے ہدیہ اٹھایا، کیا کیا؟ اپنی محبوب چیز کو اٹھا کر دے۔ تو بخیل لوگ اچھی چیزیں بچا کر معمولی چیزیں دیتے ہیں، سخی لوگ خود معمولی چیزوں پہ اکتفا کرتے ہیں، خود 3 درہم کے لباس پہنتے ہیں اور اپنے نوکر کو، غلام کو 5 درہم کے لباس پہنا دیتے ہیں۔ یہ سخاوت کی علامت ہے، وہ اللہ سب سے بڑا سخی ہے، چونکہ جتنی بھی فضیلتیں جس کے پاس بھی آئی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ رسول اللہ کے پاس جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئے، امیر المومنین کے پاس جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب اللہ، ہم کہتے ہیں نا مظہر صفات خدا، یعنی کیا صفات؟ یعنی وہی فضائل، اللہ کے صفات اور کمالات اور فضائل کے مظہر۔ یہ مظہر، یہ کمالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کا اصل ریسورس اور اصل سرچشمہ تمام کمالات کا اللہ کی ذات۔ اب اللہ کی ذات سخی ہے، اللہ کی ذات سخی ہو کے کیا دے گی؟ سخی ذات تو معمولی چیزیں نہیں دے گی، چونکہ ہم میں اگر انسان بھی سخی ہوتا تو معمولی چیزیں نہیں دیتا، بہتر سے بہتر دیتا ہے۔ اللہ کے پاس بہتر سے بہتر کیا چیز موجود ہے؟ سوال ہے، اللہ اگر کسی کو بہتر سے بہتر دینا چاہے تو کیا دے گا؟ یہی کھانا پینا، بریانی، حلیم، پراپرٹی، دولت، یہ دے گا۔ یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی دے رکھا ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ تو مشرکوں کو دے رکھا ہے، یہ تو منافقوں کو دے رکھا ہے۔ جب بہتر سے بہتر پروردگار کسی کو دینا چاہے گا تو اپنے کمالات دینا شروع کر دے گا، اپنے کمالات۔ رسول اللہ کو اللہ نے سب سے بہتر کیا دیا؟ نبوت؟ نہ، نبوت تو ذمہ داری تھی، نبوت فضیلت نہیں ہے، بہت توجہ کر، نبوت ذمہ داری ہے، رسالت تھی نہ، رسالت ذمہ داری ہے، رسالت فضیلت نہیں ہے۔ امامت دی رسول اللہ کو نہ، امامت دی لیکن امامت ذمہ داری ہے، امامت فضیلت نہیں ہے۔ امیر المومنین کو امامت دی، ولایت دی، یہ سب سے بہتر چیز اللہ نے دی، ہاں دی اللہ نے، لیکن یہ فضیلت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ امامت ذمہ داری ہے، ولایت ذمہ داری ہے، عہدے ذمہ داری ہیں، سن اس کو کہا ہی جاتا ہے احدی، میرا عہدہ ہے، یہ عہدہ یعنی ذمہ داری۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ذمہ داریاں انہی کو دی جاتی ہیں جن میں فضیلتیں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کو ذمہ داری نہیں دی جاتی، ذمہ داریوں کا قانون ہے، ذمہ داریوں کے یہ قانون ہر جگہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ جس انسان میں فضیلت نہ پائی جاتی ہے اس کو حق نہیں ہے کہ ذمہ داری آ کر لے، اگر کوئی آ کر یہ ذمہ داری لے لے رہا ہے تو یہ خیانت کر رہا ہے۔ اگر کسی میں فضائل نہ پائے جاتے ہوں اور آ کر وہ ذمہ داری اٹھا لے یعنی خیانت کر رہا ہے۔ اگر ایک کمپنی میں جو ضرورتیں ہیں، جتنا علم چاہیے ہے، وہ علم نہ پایا جاتا ہو اور کمپنی کی اگر بڑی ذمہ داری رہتی، کمپنی کے حق میں خیانت ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ اور مثلا اس ممبر پر آنے کے لیے جتنی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ فضیلتیں نہ پائی جاتی ہوں اور ہم جیسے ناقص لوگ آ کر یہ ذمہ داری کو اٹھا لیں تو یہ خیانت ہے، توجہ فرمائی آپ نے، ذمہ داری ہے۔ کل امانت کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو، امانت یعنی کیا؟ امانت اٹھانا بہت اچھی چیز ہے، امانت کے لیے کوشش کرنا بہت اچھی چیز ہے، ایک انسان وہ بھی خائن ہے، خیانت کار ہے، جس کے اندر امانت اٹھانے کی صلاحیت ہے لیکن نہ آئے۔ خیانت کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی خیانت یہ ہے کہ انسان میں امانت اٹھانے کی صلاحیت تھی لیکن آگے نہیں بڑھا، یہ ایک خیانت۔ دوسری خیانت کیا ہے؟ دوسری خیانت یہ ہے کہ امانت اٹھانے کی صلاحیت تھی، اٹھا لیا، یہاں تک تو ادا کر دیا، لیکن اٹھانے کے بعد اب امانت کو سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ اٹھایا ہے تو سنبھالے، ذمہ داری لی ہے تو سنبھالے اس کو، یہ خیانت۔ اور اس کے بعد امانت کو اٹھا تو لیا، سنبھال تو لیا ہے، لیکن اس کا پوری طریقے سے حق نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ یہ خیانتوں کے طریقے ہیں۔ خیانت یہ صرف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، خیانت صرف وہ نہیں ہے، خیانتیں بڑی بڑی، مثلا دین تباہ ہو رہا ہو اور ہمارے پاس یہ صلاحیت ہو کہ یہ عظیم امانت کو جا کر اٹھا لیں اور ہم نہ اٹھائیں تو ہم خیانت کار ہیں۔ خیانت تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پیسہ واپس نہیں کیا، قرض لیا تو واپس نہیں کیا، یہ بہت چھوٹی سی خیانت۔ قرآن تباہ ہو رہا ہو، دین کو تباہ کیا جا رہا ہو، عزاداری پر تباہی آ رہی ہو اور امانت دار لوگ موجود ہوں لیکن امانت کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، خیانت ہے۔ عزاداری ایک بہت بڑی امانت ہے، عزاداری جو ہمیں دی گئی ہے، چونکہ آج شب عزا بھی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، عزاداری ایک بہت بڑی امانت ہے، عزاداری تشیع کی پہچان ہے، عزاداری شیعت کا بھرم، عزاداری شیعت کی بقا کا راز ہے، عزاداری ایک امانت ہے جو امام سید سجاد سے ہم سے ملی ہے، عزاداری ایک امانت ہے جو جناب زینب کے ہاتھوں سے ہمیں ملی ہے، عزاداری ایک امانت ہے جس کے لیے 11 اماموں نے 12 امام 10 اماموں نے اس قدر زحمتیں اٹھائیں، یہ امانت داری ہے، یہ عزاداری امانت ہے۔ یہ امانت کون اٹھائے؟ امانت خیانت کاروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، امانت کو اٹھانے کے لیے امانت دار لوگ آگے بڑھیں، یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی ایک چپ کے بیٹھے رہے کہ نہیں لوگ تو عزاداری کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، نہ خدا نہ خواستہ یہ خیانت میں ہم شریک ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جو عزاداری جیسی عظیم ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے، اس کے اٹھانے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری جاہلوں کے پاس ہو، نادانوں کے پاس ہو، عزاداری کے ساری ذمہ داری نادان ترین قوم کے لوگوں کو دے دی جائے اور پڑھے لکھے لوگ، اسکالرس لوگ، سمجھدار لوگ، وہ سب پیچھے بیٹھ جائے کہ ہمیں نہیں، اب تو لوگ کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یعنی اتنی بڑی امانت ایسے ہاتھوں میں دی جائے۔ آپ اپنے ایک بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون سے اسکول میں جائیں، کون سے پرنسپل ہے، پرنسپل کیسا ہے، اسکول کیسا ہے، ان کا نظام کیسا ہے، چونکہ میرا بچہ ایک امانت ہے، ہم کس کے حوالے کریں، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اپنے ایک بچے کے لیے اتنا سارا خیال کرتا ہے انسان، اور اتنی بڑی عزاداری کی امانت کے لیے کوئی بھی خیال نہیں، جس کے ہاتھ میں بھی دینا ہے دے کے بیٹھ جائیں چپکے سے کہ جو دل چاہے جو کرے۔ عجیب ہے، یہ واقعی یہ دردناک ہے، واقعی نہایت ہی دردناک ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، وہ لوگ جو عزاداری کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ لوگ جو عزاداری کو صحیح شکل میں باقی رکھ سکتے ہیں، وہ لوگ خاموشی سے گھر میں بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ عزاداری کی شکل اگر بگڑ گئی تو ہم جائیں گے بھی نہیں، کیوں نہیں جائیں گے؟ عزاداری وہ چیز نہیں کہ جہاں پر گھر میں بیٹھ کر ہم گھر میں مجلس کر لیں گے کافی ہے، نہیں، عزاداری کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اگر نہیں نکلتے ہیں تو خیانت ہو رہی ہے، اور چھوٹی سی امانت میں نہیں، بہت بڑی امانت میں خیانت ہو رہی ہے، چونکہ عزاداری کوئی معمولی سی امانت نہیں ہے۔ آج کی شب قرآن کی شب ہے، قرآن کی آیتوں کو آ کر دین کے نام پر پامال کیا جائے اور کوئی انسان نہ نکلے کہ اس امانت کو اٹھائے، وہ ایک حرف بولنے کے لیے تیار نہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فتنہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑائی جھگڑا ہو، اچھے طریقے بھی موجود ہیں، اچھا انداز بھی موجود ہے، اچھے، لیکن انسان فکر تو کرے، جو دو دن پہلے میں نے عرض کیا، اس کو امانت تو سمجھے اللہ کی، اس کو رسول اللہ کی امانت تو سمجھے۔ سمجھے تو انسان فکر مند ہوگا، سمجھے تو انسان کو سوچنا پڑے گا، سمجھے تو انسان سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ اس امانت کو، اس عظیم امانت کو، وہ امانت جو اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، उस अमानत को हम जैसे कमजोर लोग कैसे संभालें, किसके हाथ में दी जाए ये अमानत। कोई मर जाए तो एक मजहूल किस्म के आदमी को बुढ़ा के लाके चलो आओ सूरह रहमान पढ़ो, ये है अमानतदारी, आओ सूरह यासीन पढ़ लो किसी तरह से, चार पैसे देकर आओ घर में कुरान, ये नहीं है कुरान, इसको अमानतदारी नहीं कहते। कुरान कहता है कि यहूदी लोग ये कहते थे कि قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, यहूदी लोग कहते थे नसरानी कुछ भी नहीं है, नसरानी लोग कहते थे यहूदी कुछ भी नहीं है। फिर कुरान कहता है वो लोग कि जो जाहिल हैं वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, जाहिल लोग, जाहिल लोगों का ये बातें करना, ये कुछ नहीं, हम सब कुछ है। जैसे आज जाहिल जाहिल शिया ये कहता है कि वो फिरका कुछ नहीं, वो फिरका कुछ नहीं, वो फिरका, हम सब कुछ है। जाहिल सुन्नी ये कहता है कि शिया कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, हम सब कुछ है। कुरान क्या कहता है, कुरान दूसरी जगह क्या जा कहता है कि ना लस्तुम अला शयइन, तुम सब के सब कुछ नहीं हो। ये अलग अलग सूरह में दोनों आयते हैं, पहले उनका माजरा बयान किया, ये जाहिल लोग इस तरह की बातें करते, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। फिर दूसरी जगह कुरान कहता है कि लस्तुम अला शयइन, तुम सब के सब कुछ भी नहीं हो, कब तक, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा अंजला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक कि तुम इंजील को कायम न कर लो, जब तक कि तुम तौरात को कायम न कर लो, जब तक कि तुम अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली आयतों को कायम न कर लो, तुम कुछ नहीं। चाहे तुम्हारा नाम जो भी, चाहे तुम शिया हो, चाहे तुम सुन्नी हो, चाहे तुम सैयद हो, चाहे तुम शेख हो, चाहे तुम जो भी हो, अल्लाह को नामों से कुछ लेना देना नहीं है। दिल का आसमा उन सब में हो, ये तुमने नाम लग रखे हैं, नाम हम कुछ नहीं चाहिए, नामों से हमें कुछ नहीं लेना देना। हमारे सामने कानून है, हमने कुरान को कानून बना के भेजा है, लिहाजा तुम जो भी हो, तुम अपने आप को जो भी समझते हो, जब तक कि तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे माशरों में कुरान कायम ना हो जाए, तुम कुछ भी नहीं, वाकई कुछ भी नहीं। और आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं उम्मत मुस्लिमा 1.5-2 अरब होते हुए भी कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं है, इसलिए कि कुरान बहुत पढ़ा जा रहा है, कुरान बहुत हिफ्ज किया जा रहा है, लेकिन कुरान माशरे में कायम होने को तैयार नहीं, कोई कुरान को कायम करने वाला नहीं है, कुरान के कानून को कोई कायम करने वाला तैयार नहीं है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामा ये नहीं है कि वो बहुत बड़े फ़कीह थे, बड़े मुत्तकी थे, हाँ बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़े मुत्तकी थे, ये सब कुछ थे, लेकिन उनका असली कारनामा ये है कि उन्होंने आकर कुरान को किताबों से निकाल कर माशरे में कायम कर दिया, कायम कर दिया, इसलिए कुछ हो गए। ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान का कायदा है, कुरान का उसूलों में से, कुरान के उसूलों में से कि जब तक तुम कुरान को कायम ना करोगे, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा अंजला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक वो चीज जो तुम पर नाजिल हुई है उसको कायम ना करोगे, ऐ रसूल तुम भी फिर कुछ नहीं हो। रसूल अल्लाह सब कुछ क्यों है, इसलिए सब कुछ है कि अगर अल्लाह के कानून को कायम करें, और इसी को कहते हैं विलायत अज़ीज़ो। मैंने पूरी आज गुफ्तगू करनी थी विलायत की, लेकिन शुरू में हमारी शबे कद्र की वजह से टाइम नहीं हो पाया, दूसरी बात शुरू हो। विलायत यानी क्या, विलायत का मतलब क्या है, वली का माना क्या है, विलायत का माना, एक बहुत ही अजीब चीज़ हमारे जहन में जो राइज हो गई, वो अजीब है, ये बहुत ही अजीब, वाकई मैं पढ़ता भी हूँ, ताज्जुब भी होता है, लेकिन फिर बार बार पढ़ना पड़ता है। विलायत के माने हमने गदीर से क्या लिए हैं, हुकूमत, यही लिया है ना, हुकूमत यानी क्या, हुकूमत बना है हुक्म से, जहाँ हुक्म दिया जाए, हुक्म के जरिए से निज़ाम को संभाला जाए, कंट्रोल किया जाए पूरे निज़ाम को, इंसान ये ना सिर्फ ये नहीं कि ट्रैफिक के निज़ाम को और बीमारिस्तान को और हॉस्पिटल को और यूनिवर्सिटी, नहीं, इंसान के जितनी भी रूह और जिस्म की ज़रूरतें हैं उन सब के निज़ाम को संभालना किसके ज़रिए से, कानून और हुक्म के ज़रिए, इसको कहते हैं हुकूमत। गदीर के मैदान में जब हम आते हैं तो कहते हैं कि गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह ने क्या ऐलान किया, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत का ऐलान किया, विलायत का ऐलान किया ना। विलायत के माना हम क्या करते हैं, हम कहते हैं विलायत के माना ये हैं कि जिस तरह से रसूलुल्लाह की हुकूमत थी वैसे ही रसूलुल्लाह के बाद अमीरुल मोमिनीन हाकिम है ना। یہی ثابت کرتے ہیں نا ان کے سامنے. پھر اہل سنت اس کے جواب کہتے ہیں کہ ہاں غدیر ہمیں قبول ہے, غدیر کو سب مانتے بھی ہیں, سارے اہل سنت مانتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں غدیر میں ولایت سے مراد حکومت نہیں بلکہ ولایت سے مراد کیا ہے, کیا کہتے ہیں اہل سنت؟ نہیں سنا؟ نہیں, اہل سنت سب غدیر کو مانتے ہیں, غدیر کا انکار نہیں کر سکتے, اتنا زیادہ ان کی کتابوں میں غدیر کا واقعہ لکھا ہوا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ متواتر. متواتر یعنی وہ کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں, ہر ایک کو کرنا پڑے گا. ان کے ٹیلیویژن پہ بھی آپ دیکھیں غدیر کے دن آ رہا ہوتا ہے غدیر کا پورا, وہ یہ جملہ کہتے ہیں ہاں من کنت مولا فعلی المولا, یہ رسول اللہ نے کہا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امیر المومنین کی حکومت, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں حکومت کی بات وہاں پہ نہیں کی تھی, رسول اللہ نے وہاں پہ کہا تھا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے بھی محبت کرے, اور ہم تو محبت کرتے ہیں, یہی ہے نا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر آ کر مجلسوں میں ہم دسیوں دلیل دے کر ثابت کرتے ہیں, اور واقعاً ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے وہاں فقط محبت کی بات نہیں کی تھی بلکہ حکومت کی بات کہی تھی, کہتے ہیں نا, یہ مجلسوں کی دلیلیں سنتے رہتے ہیں نا, وہ سارے قرینے, مجمع کو بلانا, مجمع کو روکنا, دھوپ میں کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ سب کیوں اللہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی سے محبت کرو, اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے رسول اللہ کو؟ یہ تو پہلے قرآن کہہ چکے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, یہ جو قرآن پہلے کہہ چکا ہے اس کے رسول اللہ کیوں اتنے بڑے کاروان کو روک رہے ہیں, دھوپ میں روک رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, ساری گفتگو کر رہے ہیں, محبت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم پھر دلیل دیتے ہیں, نہیں یہ امیر المومنین کی حکومت کی بات کہی جا رہی ہے نا, اس حکومت, اس کو کہتے ہیں ولایت, چونکہ ولی کے معنی حکومت کے بھی ہوتے ہیں, ولی کے معنی محبت کے بھی ہوتے ہیں, دونوں معنی ہیں. ولی میں بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں, ولی کے معنی آقا بھی ہوتا ہے, ولی کے معنی خادم بھی ہوتا ہے, دونوں ہوتا ہے. اصل ولی میں جو ہے متضاد معنی ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ معنی ہے. کہتے ہیں مولا ابی ذر, مثلا جناب جان کیا تھا, کہا جناب ابو ذر کے غلام, مولا ابی ذر. شہداء کربلا کے جب نام پڑھنا شروع, اس میں کئی جگہ جو ہے مولا مولا کا لفظ ہے. مولا یعنی کیا؟ وہاں جو مولا آیا ہے وہ آقا نہیں ہے بلکہ خادم ہے, وہاں مراد غلام. تو مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں, مولا کے معنی حاکم کے بھی ہیں, مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں, مولا کے بہت سارے معنی ہیں, بہت سارے معنی. لیکن غدیر میں ہم آ کر یہ دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں کہ غدیر میں جس چیز کا اعلان کیا گیا وہ علی بن ابی طالب کی حکومت تھی, اور ولایت کے معنی ہی حکومت کے ہیں. یہ جو کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے یعنی کیا؟ اللہ حاکم ہے تمہارا. اور ولایت شروع بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ کل جو میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں وہاں تک پہنچ گیا. ولایت کا آغاز پروردگار کی ذات سے ہے, جس طرح ہر فضیلت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہے, ہر کمال کا ریسورس اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے, ویسے ہی ولایت کا سرچشمہ بھی اللہ کی ذات ہے. اور ہم یہ دلیل بھی دیتے ہیں, یہ بھی اہل سنت دلیل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں کو ہم کیوں نہیں مانتے, فلاں کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ولی وہی معین کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے, رسول اللہ بھی اپنی طرف سے معین نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے, اصلی حاکم پروردگار ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, اس نے ہم کو پیدا کیا ہے, سب کچھ اس کا ہے. اس کی بارگاہ میں رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں پروردگار کی بارگاہ, انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم, پروردگار کی بارگاہ میں سب ہے. انتم الفقراء قرآن کہتا ہے, اس میں خود رسول اللہ بھی شامل, سب کے سب پروردگار کی بارگاہ میں فقیر. فقیر یعنی وہ نہیں جو روڈ پہ بھیک مانگتا ہے, وہ اپنی سمجھ. فقیر یعنی یہ کہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہو, دوسروں سے مانگ رہا ہو. فقیر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ فقیر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا نہ ہو, دوسروں کا محتاج. مثلا ایک انسان کو کھانے کے لیے اپنا نہیں ہے تو دوسروں کو مانگ رہا ہے, یہ کھانے کا فقیر ہے. لیکن رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں کس بات کے فقیر ہیں؟ فضائل کے فقیر ہیں, کمالات. جو کچھ بھی ملنا ہے کسی کو وہ اللہ سے ملنے والا ہے, ورنہ نہیں ملے. ولایت بھی کس کی ہے؟ ولایت رسول اللہ کی نہیں ہے, اپنی نہیں ہے رسول اللہ کی ولایت. رسول اللہ کو حق نہیں کہے کہ میں ولی ہوں اللہ سے ہٹ کر. تو جو ہے آپ یہ کسی کو حق نہیں. جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ کر ولی بن جائے اس کو قرآن نے کہا یہ طاغوت ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, یہ طاغوت ہے. اور ہر ولایت جس کا رب اللہ کی ولایت سے ہو جائے وہ معتبر ولایت ہے. ولایت کا اعتبار کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ولایت پروردگار سے. کیوں؟ اس لیے حکومت اللہ کی ہے. اللہ خود حکومت کرنے نہیں آیا ہے. تو اللہ نے کیا رسول اللہ کے ذریعے سے حکومت کی, امیر المومنین کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتا ہے, انبیاء کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتا ہے, اولیاء کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتا ہے. لیکن اصلی ولایت کس کی ہے؟ وہ پروردگار. وہ لوگ جو اللہ کی ولایت کو نہیں سمجھ پائے ان کے لیے امیر المومنین کی ولایت سمجھنا بھی ناممکن ہے. تو جو فرمایا آپ نے, اب آپ کو معلوم ہوا کہ ولایت کا توحید سے کتنا گہرا رابطہ ہے. ولایت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے حکم کے سوا کسی کا بھی حکم نہ ماننا. توحید یعنی کیا؟ توحید یعنی صرف ایک ذات کو ماننا. توحید صرف ایک ذات کو ماننے کو نہیں کہتے. توحید یعنی یہ کہ ایک ذات کو ماننا, ایک ہی کی حکومت کو ماننا, ایک ہی کی بندگی کرنا, ایک ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, ایک ہی سے کچھ مانگنا, یہ سب توحید ہے. یہ سب توحید ہے. یا اس سے مانگنا یا جس کو اس نے اختیار دے رکھنا ہے مانگنے کا, یہ بھی عین توحید ہے. یہ وضاحت کر چکا ہوں. اگر کوئی جا کر رسول اللہ سے مانگتا ہے تو رسول اللہ سے نہیں مانگ رہا, در حقیقت یہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ سے مانگ رہا ہے. چونکہ رسول اللہ کو جو کچھ ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا. رسول اللہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں, اللہ کی طرف سے ملے گا. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے. یہ ہے توحید. اس کو کہتے ہیں اصل توحید, یعنی سب کچھ اللہ کی طرف سے. شیطان جس توحید کا منکر تھا وہ کون سی توحید تھی؟ اللہ کو وہ بھی مانتا تھا, ایک ہی مانتا تھا. اللہ کو وہ خالق بھی مانتا تھا, اللہ کو وہ رب بھی مانتا تھا. وہ خود بھی کہہ رہا رب ہے, رب ہے, رب مانتا تھا. لیکن کیا نہیں مانتا تھا اللہ کو؟ اللہ کو وہ حاکم نہیں مانتا تھا, ولی نہیں مانتا تھا. اللہ کہتا تھا میں یہ حکم دیتا ہوں سجدہ کرو, اس نے کہا میں یہ حکم نہیں مانتا, میں تیرا حکم قبول. کیا میں تجھے خالق مانتا ہوں, میں تجھے رب مانتا ہوں, میں تجھے ایک مانتا ہوں, لیکن میں تیری حکومت کو نہیں مانتا. کہ حکومت کو مانوں گا تو اس کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا. شیطان نے کس چیز سے انکار کیا؟ اللہ کی ولایت سے انکار کیا. اور جہاں بھی ولی کی حکومت سے انکار کیا جائے یہ ایک طرح کی شیطنت ہے. یعنی حکم سے انکار کر, یہ کہے کہ اللہ میں تجھے تو مانتا ہوں لیکن تیری حکومت نہیں مانتا, یہ کون سی بات ہوئی؟ کوئی آ کے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی حکومت نہیں مانتے, یہ ماننا ہوگا. یا امیر المومنین ہم آپ کو تو بہت مانتے ہیں لیکن آپ کا حکم یہ ہم نہیں مانتے. بچے جوان اپنے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے عزیز, ہمارے مومن بھائی, اپنے آپ کو ایسے امور سے بچائیں. کیونکہ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک اس کا حکم نہ مان لیا جائے. اللہ کو مان کر اس کے حکم کو نہ مانے تو فرشتوں جیسا جن بھی ابلیس بن جاتا ہے. تھا جن لیکن اتنی عبادت کی تھی فرشتوں جیسا نظر آنے لگا تھا, لیکن کیا ہو گیا؟ کس چیز سے انکار کیا؟ حکومت سے, ولایت سے انکار کر دیا. حکومت یعنی ولایت. خود ہم آ کر کیا ثابت کریں؟ حکومت یہاں سے. حکومت شروع کہاں سے؟ اللہ کی حکومت, رسول اللہ کی حکومت, امیر المومنین کی حکومت. اگر یہ حکومتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی ہوتی تو آج ولایت فقیہ بھی ہم کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. ہم چونکہ ولایت کو بیچ میں آ کر دیکھتے ہیں لہذا نہ اوپر کی ولایت سمجھ میں آتی ہے نہ نیچے کی ولایت سمجھ میں آتی ہے. مشکل ہماری یہ ہے. لیکن اگر حکومت کو ہم شروع سے, ولایت کو کہاں سے دیکھتے, اللہ سے دیکھتے ہوئے اگر آتے اتنی بار کہا جاتا ہے، یہ بار بار آئے تھے، پڑھو اللہ ولی الذین آمنوا. اور ولایت کا کام کیا ہے؟ ولایت کا کام یہ یخرجہم من الظلمات الی النور. ولایت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے. جہالت کی تاریکی، کردار کی تاریکی، رذیلتوں کی تاریکی سے نکال کر فضیلتوں کے نور کی طرف لانا، یہ ہے ولایت. اگر انسان تاریکیوں میں پڑا ہے، یعنی ولایت سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. ولایت تربیت کا ایک بہت ہی عظیم نظام ہے، اسی کے مقابلے میں برات ہے. واقعاً کم وقت بھی کم ہے اور زیادہ وقت ہو گیا واقعاً، تو آج دیر بھی مجلس شروع ہوئی لیکن جلدی ختم کر دیں. ولایت کے بالکل مقابلے میں برات ہے. ولایت سے بنا ہے تولا، برات سے بنا ہے تبرع. اب تبرع بھی صحیح سمجھیں، تبرع کیا ہے؟ جس طرح سے ولایت کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے برات کا آغاز بھی اللہ کے دشمنوں سے ہوتا ہے. ولایت کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ والوں کے لیے. حتیٰ ایک دو مومن کے درمیان میں بھی ولایت کا رابطہ ہونا چاہیے. جو اس لیے کہ مومن اللہ کا بندہ، اللہ والا ہے. جناب موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ پروردگار تیرے لیے نمازیں پڑھی، تیرا ذکر کیا، تیرے سجدے کیے، روزے رکھے. کہا موسیٰ یہ سب کچھ تم نے میرے نبی سے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ سب میرے لیے نہیں کیا. یہ جو نماز پڑھی وہ تمہارے اطمینان قلب کے لیے تھی، یہ جو تم نے روزہ رکھا وہ تمہارے حفاظت کے لیے تھا، یہ جو تم نے ذکر کیا وہ خود تمہارے لیے نور تھا. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اے موسیٰ تم نے میرے لیے، یہ سب تو کچھ تمہارے لیے تھا، اگرچہ تم نے میرے ہی نیت سے کیا لیکن یہ سب کچھ تمہارے لیے تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ خاموش ہو گئے، جواب نہیں تھا. جناب موسیٰ وہ جو کلیم اللہ تھے، وہ جو بہت پڑھ پڑھ کے بولتے تھے، وہ جن کو بہت اچھا بولنا آتا تھا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خاموش چپ کھڑے ہو گئے. اے اللہ میں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ تو اللہ نے خود ہی کہا، کہا کہ اے بتا، اے اللہ تو خود ہی بتائے کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. حل والیتا ولیاً وعادیتا عدواً، کیا تم نے میرے لیے کسی ولی سے میرے محبت کی، اور کیا تم نے میرے کسی دشمن سے دشمنی کی؟ اگر یہ کام کیا تو یہ میرے لیے ہے. تو ولایت اور برات فروع دین کے دسویں نمبر میں نہیں ہے. ولایت و برات اگر نہ ہو تو توحید ہی شروع نہیں ہوگی. اصول دین کا آغاز ولایت اور برات سے لگا. لا الہ یعنی برات، یعنی بیزاری، یعنی انکار، یعنی تبرع. لا الہ یعنی تبرع. تبرع کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ ابھی ہماری نادانی کہ ہم نے اتنا چھوٹا سا تبرع بنا کر پیش کیا ہے کہ خود ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعی کیا مسئلہ ہے. تبرع ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. جو بھی اللہ اور اللہ والوں کا دشمن بن کر آتا رہے گا، اس سے ہمیں بیزار رہنا، یہ ہے تبرع. بیزار رہنا، نفرت کرنا، یعنی صرف زبان سے نفرت کرے، یعنی اس کے ہر عمل سے. فرعون سے بیزاری، یہ ہے برات. شیطان سے دوری، یہ ہے تبرع. ابو جہل ابو لہب سے بیزاری، یہ ہے برات. امیر المومنین کے دشمنوں سے بیزاری، یہ ہے تبرع. حسین ابن علی کے دشمنوں سے بیزاری، یہ ہے برات. لیکن بیزاری فقط زبان سے نہیں، بیزاری یعنی کیا؟ آپ کسی سے کہتے ہیں میں تم سے بیزار ہوں، یعنی اس کے کسی غلط عمل کو دیکھ کے بیزار ہو رہے ہیں. تو جب کسی کے غلط عمل کو دیکھ کر اس سے بیزار ہوا جاتا ہے، یعنی آپ نے ذات سے بیزاری بعد میں کی ہے، پہلے اس کے عمل سے بیزاری کی ہے. تو جب ہوئی آپ نے، ہاں، عمل کے نتیجے میں ذات سے خود بخود ہو جائے گی اگر وہ پڑھنے والا نہ ہو. تو محبت ہے فضیلتوں سے اور صاحبان فضیلت سے، اور فضیلت کا اصلی سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنی ولایت دی ہے، ایک کو دی، دو کو دی، چونکہ اللہ کی حکومت چلنی ہے، اللہ کا نظام چلنا ہے، اللہ کی حکومت کے سائے میں زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے ہمارے ملک میں نظام ڈیموکریسی ہے، لیکن اپنی روح پر تو ہم اللہ کا نظام جاری کر سکتے ہیں. ہم اگر امیر المومنین کی ولایت کے قائل ہیں تو حکومت کسی کی بھی ہو، ہمارے وجود پر تو امیر المومنین کی حکومت ہو. ولایت اسے کہتے ہیں. اور برات یعنی کیا؟ اگر ہم کسی سے برات کرتے ہیں تو ہمارے وجود سے اس کے صفات دور ہو جائیں. برات تو زبان سے سر کرنے کا نام نہیں ہے, زبان سے بھی ضروری ہے. نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے, موقعوں کو دیکھتے ہوئے نزاکتیں ضروری ہیں. قرآن خود ہی کہتا ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں کو, دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو. خود قرآن کہتا ہے تبرہ ضروری ہے, لیکن خود قرآن کہتا ہے نہیں, تم ہمارے مقابلے میں جو دشمن کو برا نہ کرو, تم اگر برا کہو گے تو اس کے مقابلے وہ بھی برا کہنا شروع کر دیں. مطلب برات کا ایک خاص انداز ہے, ایک نزاکت ہے, ایک محل ہے, ایک مقام ہے, ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے. وہ سارے طریقے ائمہ نے ہم کو بتا دیے ہیں, انبیاء نے ہم کو بتا دیے ہیں. انبیاء ائمہ کے بتائے ہوئے طریقے چھوڑ کر آپ میری بات پہ عمل کریں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے. انبیاء اور ائمہ کے راستے پہ چلنا ہے. تو ولایت یہ ہے عزیزو, ولایت یعنی در حقیقت ایک الہی قانون کا نظام. اب اس پر بہت تفصیلی گفتگو, اس پہ میں پورا اشرح پڑھ چکا ہوں پچھلے سال محرم میں, انٹرنیٹ پر بھی اس کی تقریریں موجود ہیں. کسی حد تک آپ جو ہے چاہے تو تفصیل میں, جو بہت ہی بڑا نظم موضوع ہے. اصل انسان کی خود سازی میں, انسان کی تربیت میں سب سے بڑا رول جو ادا کر سکتا ہے وہ تولا اور تبرع ہے. یعنی کس کے ساتھ رہنا ہے, کس سے بیزار ہو کے رہنا ہے. ولایت یعنی کس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, کس سے کبھی جدا نہیں ہونا ہے. یہ نہیں کہ محرم آیا تو نزدیک ہو گئے محرم چلا گیا, نہیں, زندگی بھر کس سے جڑے رہنا ہے, کس سے جدا نہیں ہونا ہے, اور کس سے ہمیشہ جدا ہو کے رہنا ہے, ہمیشہ بیزار رہنا ہے. کس کے عمل سے, کس کے کردار سے, کس کے انداز سے, کس کے طریقے سے, کس کی فکر سے, کس کی آئیڈیالوجی سے, کس کے انداز سے, کس سے بیزار ہو کے رہنا ہے, کس سے رابطے کو جوڑ کے رہنا ہے. بیزار جن سے ہو کے رہنا ہے اس کو کہتے ہیں برات اور تبرع, اور جس سے جڑ کے رہنا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت اور تولا. اگر ولایت صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے تو پھر خود سمجھ میں آنا, اللہ کی ولایت بھی سمجھ میں آئے گی, رسول اللہ کی ولایت بھی سمجھ میں آئے گی, امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں آئے گی, فقہا کی بھی ولایت سمجھ میں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کی غیر موجودگی میں اللہ کے قانون کو کون نافذ کر سکتا ہے؟ وہی جو اللہ کے قانون کو بہتر طریقے سے جانتا ہے, وہ جو پاکیزہ بھی ہے, وہ جو متقی بھی ہے, وہ جو خیانت بھی نہیں کرتا, وہ جو آ کے اللہ کے قانون کو پورے طریقے سے نافذ کرتا. آسانی سے سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر پورا نظام نہیں سمجھ میں آیا تو نہ اللہ کی ولایت سمجھ میں آتی, خدا کے قسم واقعا نہ اللہ کی ولایت سمجھ میں آتی ہے, نہ رسول اللہ کی ولایت سمجھ میں آتی ہے, نہ امیر المومنین کی ولایت سمجھ میں آتی ہے, نہ ائمہ کی ولایت سمجھ میں آتی ہے, نہ فقہا کی ولایت سمجھ میں آتی ہے. اب کوئی آ کے کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, فقی تو غیر معصوم ہوتا ہے, معصوم اللہ, امام معصوم ہے, درجے بلند بلند ہیں, درجے الگ الگ ہیں. خوب اگر یہ بتلا سمجھا ہوتا انسان سمجھ لیتا. اللہ کی ولایت اور رسول اللہ کی ولایت درجے کے اعتبار سے دیکھیں, اللہ اور رسول کو تو کتنا فرق ہے درجے کے لحاظ سے اگر دیکھیں, مقام کے لحاظ سے دیکھیں, اللہ کی ذات کیا ہے, رسول اللہ کی ذات کیا ہے, درجے کے لحاظ سے کتنا فرق ہے, لیکن ولایت کے لحاظ سے ذرہ برابر فرق نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں, تو نظام نہیں چل پائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اطاعت میں نہیں فرق کر سکتے, کیونکہ اگر اطاعت میں فرق کرو گے تو نظام خراب ہو جائے گا. یا امیر المومنین کے زمانے میں کوئی آ کے کہتا کہ امیر المومنین تو معصوم ہے لیکن مالک اشتر تو معصوم نہیں ہے. چلو مالک اشتر تو بہت عظیم ہے, عثمان ابن حنیف تو معصوم نہیں ہے, وہ معصوم کے گورنر ہیں, امام علی علیہ السلام نے ان کو اپنا گورنر عبداللہ ابن عباس کو بنا کے بھیجا ہے. کوئی آ کے کہے کہ امیر المومنین کی بات تو ہم مانیں گے چونکہ وہ معصوم ہے, لیکن عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں مانیں کیونکہ یہ تو معصوم نہیں. تو امیر المومنین کیا کہیں گے؟ کہیں گے اگر تم میرے گورنر کی بات نہیں مانو گے تو میری بات بھی نہیں مانتے, یعنی تم میری حکومت سے انکار کر رہے کیونکہ میں نے گورنر بنا کے بھیجا ہے, اور جب تک میں بنائے ہوئے تمہاری ذمہ داری ہے ماننا. ہاں غلطی کرے میں ہٹا دوں گا, لیکن جب میں نے بنا کے باہر بھیجا ہے تو تمہیں ماننا, اگرچہ وہ غیر معصوم ہے لیکن ماننا, کیونکہ نظام نہیں چل پائے گا. نظام میں اطاعت ضروری ہے, اصلی اطاعت اللہ کی ہے, پھر اللہ جس کو چاہے اس کی بتی بنانا چلا شروع کر. کہا فقہا کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ فقہا اگر اپنا حکم دینا شروع کر دیں، اگر فقہا اپنی طرف سے حکم دیں تو فقہا بھی طاغوت ہو جائیں گے. اگر ایک عالم اگر اپنی طرف سے کوئی حکم دے تو یہ بھی طاغوت ہو جائے گا. عالم کی ذمہ داری ہے کہ فقط قرآن اور حدیث اور رسولوں سے بتائے ہوئے ذریعے سے صرف اللہ کا حکم نکال کے دے، اور جب وہ اللہ کا حکم دے رہا ہے تو اطاعت میں وہ ہم عالم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، فقی کی بھی نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، معصوم کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کی اطاعت کر رہے ہیں. تو گفتگو تھوڑا لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. البتہ آج کی شب جو ہے جگنے کی شب، آج کی شب واقع جگنے کی شب، انشاءاللہ توفیق رہے اور آج کی شب سے پوری طرح استفادہ کر سکیں. البتہ یہ بزرگان کہتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے. نہیں معلوم یہ چند کلمات جو ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہم تو صرف ذریعہ سے لکھے جو اساتید نے بیان کیے، جو بزرگوں نے بیان کیے، اگر یہ آپ کی معرفت کا کچھ ذریعہ بن جائے تو شاید شب قدر کا کچھ حصہ ہم کو درک ہو گیا، انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے شب قدر ہماری درک ہو. شب قدر ہے، بعد میں اور شب قدریں آ رہی ہیں، ماہ رمضان کا آخری اشرہ پرسوں سے شروع ہو جائے گا. آخری اشرہ وہ ہے کہ پورے 10 دن رسول اللہ اعتکاف کی حالت میں رہا کرتے تھے. ابھی ہمارے جب اعتکاف کی بات سمجھے کہتے ہیں ارے یہ تو عجیب ہے واقعی، جیسے میں نے پہلے دوسرے دن کہا تھا نا کہ تقسیم کر دیا اعمال کو، کچھ اعمال کا یہ شیعہ کے اعمال نہیں سنی کے عمل، یہ نہیں ہے. اسلام سب کے لیے، اسلام جو کچھ ہے رسول اللہ کا جتنا عمل ہے وہ سب کے لیے، یہاں تک کہ ایک سال رسول اللہ کو جنگ میں جانا پڑا، شاید جنگ بدر ہی کے بعد، جو جنگ بدر کل کے دن واقع ہوئی تھی 17 رمضان کو، اور آنے میں رسول اللہ کو بہرحال دیر ہوئی ہوگی، اب یہ دقیقاً نہیں معلوم کہ اسی سال کا واقعہ جنگ بدر کا یا کسی اور جنگ کا، کہ ایک سال رسول اللہ کو جنگ کی بنیاد پر رسول اللہ ماہ رمضان میں وطن میں نہیں تھے اور 10 دن رسول اللہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، تو اگلے سال جب ماہ رمضان آیا تو 20 دن تک رسول اللہ اعتکاف میں بیٹھے، 20 دن تک. لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ 10 دن کا یا 20 دن کا نہیں، بلکہ ہمارے لیے 3 دن کا حکم ہے اعتکاف. بعض لوگ سوال کر رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں ہے، اور جا کے توزیل مسائل میں پورا چیپٹر رکھا ہوا ہے اعتکاف کو، اٹھا کے پڑھ لیں. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں والمعتکفین معتکفین، کتنی مرتبہ اعتکاف کا ذکر قرآن میں آیا، ہم کیا کریں گا سب کچھ دوسروں کو دے دیں. اعتکاف یعنی کیا؟ یعنی زندگی کی ساری بھاگ دوڑ گہما گہمی اور جن چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے ان سب سے آزاد کر کے 3 دن جا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں اللہ کے لیے. یہ کام پہلے طور پر انسان کو تھوڑا سخت لگتا ہے، لیکن جو یہ کام کرتا ہے اس کو اس کی لذت کا جب احساس ہوتا ہے تو چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ہم ایران میں جب ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نوبت آتی ہے، اتنی لمبی لائنیں لگانی پڑتی ہیں اعتکاف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے. پہلے سال ہم لوگ ایران گئے تھے اور جا کے کھڑے ہوئے، گرمی بھی بہت تھی، تو 2 مرتبہ وہاں اعتکاف ہوتا ہے، ماہ رجب میں ہوتا ہے 13 رجب سے لے کے 15 رجب تک، اور ماہ رمضان میں تو چلتا رہتا ہے. یعنی بہت دیر تک دھوپ میں لائن میں لگ کے کھڑا ہونا پڑا کہ تاکہ ہمارا نام بھی اعتکاف میں، جگہ نہیں ہوتی. مثلا حکم یہ ہے کہ مسجد جامع میں صرف اعتکاف ہوتا ہے. ابھی قم اتنا بڑا شہر ہے، اعتکاف کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کئی 100 سالوں سے جو مسجد جامع تھیں یا جس میں کبھی کبھی بھی جمعہ ہوا ہے، ان ساری مسجدوں میں لوگ بٹھائے جاتے، پھر بھی جگہ کم پڑ جاتی. اور جگہ کتنی ملتی ہے؟ 2x1x3 فٹ کی جگہ صرف ملتی ہے، پیر پھیلانا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی سونا چاہے، یعنی 6 فٹ کی جگہ نہیں ملتی کہ آرام سے لیٹ جائیں. 1x3 فٹ، 3 فٹ لمبی 1 فٹ چوڑی جگہ ملتی ہے. اتنی میں اپنا تکیہ رکھ کے جب آرام کرنا ہو، تھک گئے تو آ کے سو جاؤ. اتنا رش ہوتا ہے، اتنا زیادہ لوگ آتے ہیں، باہر باہر آتے ہیں، کیوں؟ جنہوں نے اس لذت کو محسوس کر لیا کہ ساری دنیا سے کٹ کر 3 دن اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ پچھلے سال کچھ 14 لاکھ شاید لوگ بیٹھے تھے، اس لیے 14 لاکھ لوگ بیٹھے تھے کہ اور جگہ نہیں تھی، تو جو ہم آ رہے ہیں یہاں پہ 14 لوگوں کو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے شہروں میں، کیوں؟ اس لیے کہ ان لذتوں کو نہیں بتایا گیا، ان لذتوں سے آشنا نہیں کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں آنے کی لذت سے نہیں ہمیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کبھی ہمارے آنسو نہیں نکلے ہیں کہ مجھ سے لذت کو سمجھے کہ ان آنسو کی لذتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ کوئی امیر المومنین سے جا کر پوچھے کہ کس طرح گریا کر رہے ہیں، کس طرح گریا کر رہے ہیں، اس طرح گریا کر رہے ہیں کہ گریا کرتے کرتے غش کھا کر زمین پہ گر پڑے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اس لیے گریا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیسے بات؟ ہاں، امیر المومنین کو دیکھ کر ہم ضرور یہ عمل کریں، لیکن امیر المومنین شہر کو چھوڑ کر، مسجد کو چھوڑ کر تنہا چلے جا رہے ہیں، باغ میں داخل ہوتے چلے جا، بعد میں جا کر تنہا بیٹھ کر رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، معاذ اللہ، یہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں امیر المومنین؟ یہ امیر المومنین کی اپنی زندگی ہے، چونکہ اس کی لذتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم جانتے نہیں، اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ کیا ہے، اس سے تھوڑا آشنا ہونے کی ضرورت ہے۔ گناہوں نے ہمارے دل کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ یہ لذتیں، ہمارے دل نرم نہیں ہوتا۔ خوب ان شبوں میں آ کر تھوڑا انسان استغفار کرے پہلے، تاکہ دل تھوڑا سا نرم ہو، جب نرم ہو تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی آئے گا، پھر وہ لذت بھی محسوس ہونا شروع ہو۔ دل نرم چاہیے انسان، اتنا روئے غش کھا کر زمین پہ گر پڑے، وہ تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ امیر المومنین جاتے رہے، کسی کو کیا پتا، وہ تو ایک مرتبہ ایک راوی پیچھے پیچھے چلا گیا، دیکھے آج کیا کہاں جاتے ہیں امیر المومنین، چلے دیکھتے ہیں، یہ تو ایک شب کا ماجرا ہم کو معلوم ہے نا، ایک مرتبہ راوی چلا گیا تھا کہ کیا ہوتا ہے رات کی تاریکی میں سب کو چھوڑ کر امیر المومنین نکل پڑتے ہیں، اور نکل کے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، شہر سے باہر نکل کے نخلستان میں، اس میں آج چلتے ہیں، دیکھتے ہیں امیر المومنین کیا کر، اس قدر گریا کیا، غش کھا کر زمین پہ گر پڑے، جب قریب پہنچ کر اس نے جسم کو چھوا، دیکھا جسم لکڑی کی طریقے سے سخت ہو گیا ہے۔ اب یہ حالت ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس حالت تک ہم کبھی پہنچے ہی نہیں کہ محسوس کر سکیں، اس حالت کا ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا، اس سے نزدیک کی ممکن ہے کبھی کوئی حالت بصائر میں انسان کی ہو گئی، لیکن اس حالت تک نہیں پہنچا۔ پھر وہ گھبرایا ہوا آیا جناب زہرا کے دروازے پر، واہ امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے، اندر سے آواز ہے، تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کس طرح غش کھا کر زمین پہ گر پڑے ہیں، جسم لکڑی کی طریقے سے سخت ہو گیا ہے۔ کہا جا واپس چلا جا، پانی چھڑک دے، کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ منظر تو میں روزانہ اپنے گھر میں دیکھتی ہوں، میں روز دیکھتا ہوں یہ منظر، اس لذت سے ہم کو آشنا نہیں کیا گیا، اس لیے شب قدر کا مزہ بھی نہیں آ پاتا ہے، سجدوں میں مزہ نہیں آ پاتا ہے، طولانی سجدے میں مزہ نہیں آتا ہے، واقعی ماشاءاللہ۔ دعا کریں پروردگار سے کہ توفیق دے پروردگار کہ ہم تھوڑا آشنا ہو سکیں ان لذتوں سے، یہ وہ لذتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی لذت ہے۔ جب امیر المومنین کی یہ کلمات بڑے پروردگار، آ کے انسان دعا کرنا شروع کر، پروردگار تو دیکھ رہا ہے، سر پر امیر المومنین کے ضرب لگی ہے تو وہاں بھی کلمہ فزتو رب القاب، اے میرے اللہ تو دیکھ رہا، اے میرے پروردگار تو دیکھ رہا، تو نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھا، اس لیے کہ میں نے بھی اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے میں تجھے دیکھا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ تیرے لیے کیا، تو پوری زندگی تو دیکھ چکا ہے، اور پوری زندگی جو کچھ کرنے کے بعد آج جو امیر المومنین کے فزتو رب القاب، اور مسائل سنیں گے بعد میں انشاءاللہ مجلسیں ہوں گی، آج شب ضربت ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ لگ رہا ہے تو معاف کیجیے گا، میں صرف 2 واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، 2 چھوٹا سا واقعہ، وہی مسائل سمجھیے، زیادہ مسائل نہیں پڑیں گے۔ دونوں واقعہ رسول اللہ کے ساتھ پیش آیا، دونوں واقعہ، ایک واقعہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ سنایا، خطبہ شعبانیہ اشارہ کیا سنایا نہیں، خطبہ شعبانیہ جو ماہ رمضان کے سلسلے میں جب رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے 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 یہ خطبہ خود امیر المومنین نے بیان کیا. خطبہ امیر المومنین فرماتے ہیں فقم تو میں کھڑا ہو گیا, میں خود کھڑا ہو گیا. ان رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے, امیر المومنین کھڑے ہو گئے. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خطبے کے درمیان میں کھڑا ہونا کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. اگر سلیقے سے کھڑا ہوا جائے, اگر پوچھنے کے لیے کھڑا ہوا جائے, اگر سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے, نہ اس سے فرش کی توہین ہے, نہ منبر کی توہین ہے, نہ ذاکر کی توہین ہے, کسی کی بھی توہین ہے. رسول اللہ کی جب توہین نہیں تو ہم جیسے انسانوں کی کیا حیثیت ہے, کیا مجھے. امیر المومنین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. یا رسول اللہ, آپ جو رسول اللہ نے پورے خطبے میں ماہ رمضان کے سارے اعمال اور ساری عظمتیں بیان کی, تو امیر المومنین نے رسول اللہ سے پوچھا ما افضل الاعمال فی هذا الشهر, اے رسول اللہ اس مہینے کا بہترین اور افضل ترین با فضیلت ترین عمل کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا, جواب یہ تھا الورع عن محارم اللہ. اس مہینے کا بہترین عمل یہ ہے کہ محارم خدا اور حرام خدا اور حرمت خدا سے اپنے آپ کو پرہیز کرے, حرام سے انسان پرہیز کرے, یہ بہترین عمل. سر روزے کا ایک بہت ہی بڑا فلسفہ ہے, انسان حرام سے اپنے آپ کو ہر طرح سے بچائے. یہ سوال تھا اور رسول اللہ کا یہ جواب تھا. یہ جواب دے چکے تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب رسول اللہ کا خطبہ پھر جاری ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. عزیزم, رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے, خطبے میں امیر المومنین نے سوال کیا, سوال کا جواب بھی رسول اللہ نے دے دیا. اب کیا چاہیے تھا؟ اب یہ چاہیے تھا خطبہ اسی طریقے سے پھر جاری ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ کیا ہوا, یہ جواب دینے کے بعد رسول اللہ گریا کرنے لگے. یہ جواب دینے کے بعد رسول اللہ رونے لگے, خطبے میں رونے لگے, سب کے سامنے رونے لگے. رسول اللہ کمزور دل کے انسان نہیں ہے کہ ہر بات پر روئے. رسول اللہ نرم دل کے انسان ضرور ہے, کمزور دل کے انسان مرد کمزور ہوتا ہے جو ہر بات پر اس کو رونا آ جائے. تو رسول اللہ ہر بات پر نہیں روئے. کوئی ماجرا ہے کہ رسول اللہ نے خطبے کو چھوڑ دیا, خطبے کو روک دیا, روک کر گریا کرنے لگے. جب رسول اللہ گریا کرنے لگے تو امیر المومنین نے پھر سوال کیا, ما یبکیک یا رسول اللہ, اے رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ کیونکہ امیر المومنین کے لیے مسئلہ ہے میں کہ کیوں امیر رسول اللہ رو رہے, کس بات نے رسول اللہ کو رلایا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اے علی, جو کچھ تمہارے ساتھ اس ماہ رمضان میں کیا جائے گا, ہمارا مصائب یہی ہے. اے علی میں تمہیں دیکھ کے رو رہا ہوں. اے علی, آج تم کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہو, لیکن آج 34-35 سال پہلے جب رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, 35 سال پہلے رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کوفے کی مسجد کا منظر دیکھ رہے ہیں, اس لیے رسول اللہ گریا کر رہے ہیں, اس لیے رسول اللہ رو رہے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد امیر المومنین نے ایک سوال اور کیا. اب اس کے لیے وقت لگے, جملے و جملہ سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کریں گے. لیکن دوسرا واقعہ یہ ہے, ایک واقعہ ہو گیا, دوسرا واقعہ پھر یہ ہے, جنگ خندق ہے, امیر المومنین میدان جنگ میں گئے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, سامنے جو ظالم دشمن آیا ہے وہ بھی میدان حرب میں مضبوط کامل ہے, ہر اعتبار سے ناقص ہے لیکن جنگ کے اعتبار سے بہت کامل ہے. بہت دیر تک جنگ ہوئی, عام طور سے جنگوں میں امیر المومنین کو کسی کے مقابلے میں زیادہ دیر تک نہیں لڑنا پڑتا تھا, لیکن امر ابن عبدہ جنگ فن حرب کے اعتبار سے اتنا کامل تھا کہ دیر تک جنگ ہوتی رہی, اتنی گرد اڑی کہ دونوں جنگ کرتے کرتے چھپ گئے گرد میں, یہاں تک کہ ایک ضرب امر ابن عبدوت کی جو اس نے ماری تو امیر المومنین کے سر کی طرف آ رہی تھی, امیر المومنین نے ڈھال سے اس ضرب کو روکا، ڈھال کٹ گئی، امامہ کٹ گیا اور امیر المومنین کی پیشانی پہ ضرب پڑی، اور اس کے بعد جب امیر المومنین نے اس پر حملہ کیا تو وہ زمین پہ گرا، اور وہ پورا ماجرا جو جنگ خندق کا پیش آیا، وہ سارا ماجرا پیش آنے کے بعد جب امیر المومنین جنگ خندق سے واپس آئے رسول اللہ کے پاس، تو رسول اللہ نے خود اپنے قریب اپنے سامنے امیر المومنین کو بٹھایا اور بٹھا کر امیر المومنین کے سر کے زخم کو صاف کرنا شروع کر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کے زخم کو، خون بہہ رہا تھا، خون چہرے پر تھا، خون داڑھی سے زمین میں گر رہا تھا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے سر کے زخم کو صاف کرنا شروع کیا، اپنے ہاتھ سے سر میں پٹی باندھی، جب پٹی باندھ چکے اور امیر المومنین کا سر جھکا ہوا تھا، اب جو امیر المومنین نے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رسول اللہ سے پھر امیر المومنین نے سوال کیا، اے رسول اللہ آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ وہاں پر رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا، اینما اکون اینما خذ بتھا بھی من ھذا، اس وقت میں کہاں ہوں گا جب تمہارے اس سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو رہی ہوگی، اے علی آج میں موجود ہوں جو تمہارے زخم کو صاف کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں نہ ہوں گا، اس وقت زہرا نہ ہوں گی، اس وقت زینب و ام کلثوم ہوں گی، حسن و حسین ہوں گے، اس وقت کا زخم اتنا کاری ہوگا کہ میرا امیر المومنین کا سر نہ اٹھ پائے گا، آواز بلند ہوگی، واللہ لقد تهدمت ارکان الهدى قتل ابن عم المصطفی قتل علی المرتضی، انا لله و انا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد لا حول ولا